أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر اس عرب کی سرزمین سے انہوں نے توحید کی دعوت کو بلند کیا. امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے بھی اسی دعوت کی تجدید کی، اسی لا الہ الا اللہ کی کھڑی دعوت کو پیش کیا. اس دعوت کی بنیاد پر
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بندہ جھوکے تو اللہ کے لیے، نماز تو اللہ کے لیے، رکوع تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قیام، اللہ کے لیے عاجزی و انکساری بندے کو لازم ہے کہ وہ ایک اللہ عز و جل کے لیے کرے. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مالک عز و جل کا احسان ہے ہم مسلمانوں پر کہ اللہ مالک گاہے بگاہے اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرنے والے انسان کو روانہ کرتا رہتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ ہر صدی پر اللہ اس دین کے لیے ایک مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کر دے گا. تجدید سے مراد کہ دین کے اندر جو چیزیں ملاوٹ کر چکی ہیں, لوگوں نے اسلام کے نام پہ جو چیزیں مشہور کر دی ہیں, وہ ان کو حق سے جدا کر دے گا. شرک اور توحید, سنت اور بدعت, اس کے درمیان لکیریں کھینچ دے گا. اللہ کا فضل اور خاص طور پہ یہ ملک مملکت سعودی عربیہ, جہاں زمانہ جہلیت کی طرح قبروں کو پوجا جاتا تھا, درختوں کو پوجا جاتا تھا, اللہ عز و جل نے اپنی رحمت کے ساتھ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج عطا کیا. وہ اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر اس عرب کی سرزمین سے انہوں نے توحید کی دعوت کو بلند کیا. اللہ کروڑے رحمتیں کرے, کروڑ ہا برکتیں نازل کرے. محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, جس نے توحید کی دعوت کو بالکل کھرے انداز کے اندر خالص توحید کو پیش کیا اور محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ سے اللہ راضی ہو. جس نے امام محمد بن عبد الوہاب کا ساتھ دیا اور یہ سرزمین, یہ انبیاء کی سرزمین جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑوں کو کاٹا تھا, یہاں پر جب دوبارہ شرک کے بادل آئے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ پھر اس سرزمین سے لا الہ الا اللہ کی دعوت بلند ہوئی. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہاں پر امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے بھی اسی دعوت کی تجدید کی, اسی لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کیا. اس دعوت کی بنیاد پر پیار و محبت کی فضائیں بغض و عداوت کے مار کے بلند ہوئے, جہاد کے علم کو بلند کیا گیا اور پھر سعودی عرب کو جہاں پر قبر پرستی کا رواج ہو چکا تھا, امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے پھر اس دھرتی کو پاک صاف کر کے اللہ کی توحید کو غالب کیا. آئیے آج امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ, اللہ اس سے راضی ہو, اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور اللہ اس کی آل اولاد کو ویسے ہی توفیق دے جیسے ان کے جد امجد نے یہاں پر توحید کے جھنڈوں کو گاڑا, شرک کی جڑوں کو کاٹا. اللہ اس کی آل اولاد کو بھی توفیق دیتا رہے جس طرح وہ توحید کے اس بوٹے کو سیراب کر رہے ہیں, یہاں پر شرک کو نہ پنپنے دے. ان کا رسالہ آج ہم پڑھتے ہیں اور یہ رسالہ تعریف کرنے والے محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے یمن, عسیر, تہامہ, سرداران قبائل مختلف علاقوں کی طرف وہ اپنا یہ خطاب بھیجتے ہیں. اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ہجرت نبوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اس سال یعنی 1339 میں امام عالی رئیس معظم سعادت مآب عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود نے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, مسلمانوں کے لیے ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے اسی طرح دین کی خدمت لیتا رہے, ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. امام عبدالعزیز نے ان کے کہنے پر رسالہ لکھا اور ان کے ذریعے اس رسالے کو پہنچایا. انہوں نے آپ کے پاس بھیجا کہ ہم آپ کو دین اسلام کی تعلیم دیں جسے اللہ عز و جل نے آپ پہ فرض کیا ہے اور آپ کو پابند بنایا ہے کہ اس اسلام لا الہ الا اللہ کی دعوت, شریعت اسلامیہ کی تباہ کرنی ہے, جس دین کی معرفت و بصیرت اور اس دین پہ عمل کرنا جنت میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے, اور اس دین سے دور ہونا, اس دین کا فہم حاصل نہ کرنا, اس دین پہ عمل نہ کرنا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. شیخ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کے بعض علاقوں کو, بعض قبائل اور بستیوں کو آ کر دیکھا تو وہاں کے لوگ شیطان اور اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل رہے، سرکشی اور ہدایت کے نور سے دور، باہمی اختلاف کا شکار ہو کر مختلف ٹولیوں کے اندر بٹ چکے ہیں، شبہات کی طرح بلانے والوں کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، غاروں کی پوجا کر رہے ہیں، اور یہ وہی دین ہے جس پہ زمانے جاہلیت کے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ اسی دین کے اوپر قائم تھے، وہ بھی قبروں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے، غاروں اور پہاڑوں کو پوجتے تھے، اور آج بھی آپ کی جن قبائل میں ہم گئے ہیں وہاں پر یہی صورت ہمیں نظر آئی۔ جب ہم نے یہ سب کچھ دیکھا تو حجت اور برہان کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ہم پر واجب ہو گیا۔ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار، صحابہ کرام، تابعین، قیامت تک آنے والے لوگ اللہ کے نبی کے اسی منہج پر چلیں گے، جیسے مالک عز و جل کا اعلان ہے، قل ہذہ سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ کا راستہ رسولوں کا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، قل ہذہ سبیلی، میری سیدھی راہ، میرا سیدھا راستہ یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، ساری دعوتیں بعد میں، سارے آوازیں بعد میں، سارے پروگرام بعد میں، ادعو الی اللہ، سب سے پہلی دعوت لوگوں اللہ کی طرف آؤ، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، نور کے ساتھ، انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، یہ دعوت اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری دعوت ہے اور میرے پیچھے چلنے والوں کی یہ دعوت ہے، اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ہم نے اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب مبین، اس کے مومن بندوں کی نصیحت و خیر خائی کرتے ہوئے مختلف قبائل اور شہروں کے نام، قرآنی آیات، احادیث نبویہ، سلفی منہج، جب یہ دعوت لے کر ہم نے بھیجی تو ان قبائل پر جہالت کا غبار پڑا ہوا، اکثریت نے، بستی اور بادیہ کے لوگ اکثریت ان عقائد کو نہیں جانتے، جب انہیں لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت پہنچی تو ان لوگوں نے بجائے دعوت قبول کرنے کے ہمارے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ لوگ وہاں بھی ہیں، وہابی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آج کل انڈیا پاکستان کے اندر جو انسان توحید کی کھری، سچی اور سچی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں، قبروں میں دفن ہونے والے یہ غوث نہیں ہوا کرتے، یہ مددگار نہیں ہوا کرتے، یہ تو محتاج اور کلاش اور بھوکے اور منگتے ہوتے ہیں، داتا اللہ ہے جو یہ توحید کی دعوت دیتا ہے آج کے دور کے اندر بھی، اور امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر بھی توحید کی دعوت دینے والوں پہ ایک سٹیکر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہیں۔ شیخ محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بعض لوگ ہمیں وہابی کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے عقیدہ اور منہج اور مذہب سے ناواقف ہیں، اور یہی بیماری آج بھی ہے انڈیا پاکستان کی مسجدوں سے آوازیں سنتے ہوں گے، وہابیوں کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی بات نہ سننا، ان کے قریب نہ جانا، کیونکہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں غور تو کرو، وہ ان کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں سوائے اللہ کی کتاب اور محمد کے فرمان کے کوئی چیز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ کچھ لوگ اس دین حنیف سے عامت الناس کو متنفر کرتے ہیں اور ہماری طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، لہذا ہم نے ضروری سمجھا کہ اپنے مذہب کو، اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو کھول کر بیان کر دیں تاکہ عوام تک بات پہنچ جائے۔ امام عبدالعزیز آل سعود کا مذہب کیا تھا، منہج کیا تھا، اس کی دعوت کی بنیاد کیا تھی، کس بنیاد پر وہ جہاد کرتے رہے، تو جان لیجئے ہمارے عقیدے کی بنیاد، ہماری دعوت کی حقیقت اور جس چیز کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں وہ دین اسلام، اس کے ارکان و احکام کی پابندی، اور جس کی اساس و بنیاد لا الہ الا اللہ کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی شہادت، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت. یہ عبادت دو اصولوں پر مبنی ہے. پہلا اصول کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کامل محبت اللہ سے کی جائے اور کامل عاجزی دوسرا اصول، ساری محبت اللہ کے لیے، پھر جس جس سے اللہ حکم دیتا جائے اس سے محبت کی جائے. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ تمام طرح کی انکساری، عاجزی، یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بندہ جھکے تو اللہ کے لیے، نماز تو اللہ کے لیے، رکوع تو اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے. عاجزی و انکساری بندے کو لازم ہے کہ وہ ایک اللہ عز و جل کے لیے کرے. عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، جن میں ایک بڑی عظیم قسم پکارنا ہے، مانگنا، پکارنا، جو عبادت کی عظیم قسم ہے، جس کو قرآن عظیم عبادت گردانتا ہے. آئیے قرآن حکیم کے ان الفاظوں پہ غور کیجئے. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمْ، یہ تمہارے اللہ کا کہنا ہے، ادعونی، اللہ کو پکارو، استجب لکم، تمہاری پکاروں کو سننے والا، قبول کرنے والا، عطا کرنے والا اللہ ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کی یہ عبادت، یہ پکار جو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو نہیں پکارتے، تکبر کرتے ہیں، بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے نہیں. اور اس پکار کو اللہ کہہ رہا ہے ان عبادتی، یہ پکارنا ہی تو عبادت ہے، جو میری عبادت سے اعراض کرتا ہے. سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم کے اندر داخل ہوگا. اس قسم کی آیات قرآن حکیم میں بے بہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، الدعاء مخ العبادہ. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، عبادت، دعا پکارنا عبادت ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے. ہماری دعوت یہ ہے، سنیے اس دعوت کو، یاد کیجئے اس دعوت کو، عام کیجئے. جو ہماری دعوت سے ناواقف ہیں ان تک ان دعوت کے آوازے کو پہنچائیے. وہاں بھی دعوت جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ڈرانے والے تو ڈراتے ہیں، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا، ان کی بات نہیں سننی، ان کے قریب نہیں جانا. لیکن یاد کیجئے ہماری دعوت کیا ہے. ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر کسی کو نہ پکارا جائے، کیونکہ پکارنا عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ عز و جل ہے. مشکلات ہو، مصائب ہو، فائدے کا سوال ہو، تکلیف دور کروانی ہو، فریاد کرنی ہو، تو صرف ایک اللہ کے لیے. قربانی کرنی ہو تو اللہ کے لیے، نظر و نیاز دینی ہو تو اللہ کے لیے. خوف کھایا جائے کہ بغیر اسباب کے گھر بیٹھے میں کوئی ٹانگیں توڑ سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، بیماری دے سکتا ہے، کاروبار برباد کر سکتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو یہ سارا اختیار ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو بغیر اسباب کے کسی انسان کے معاملات کو خراب کر سکے. توکل کیا جائے، امید اور بھروسہ کیا جائے، تو وہ بھی اللہ سے. مدد مانگی جائے تو اللہ سے، طلب اور پناہ مانگی جائے تو بھی اللہ سے. ان تمام چیزوں میں کوئی ایک چیز نہ کسی نبی کے لیے کی جا سکتی ہے، نہ کسی فرشتے کے لیے کی جا سکتی ہے، نہ اولیاء اور صالحین کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر کہ بندے جب عبادت کریں تو صرف ایک اللہ عز و جل کی کریں. ہر طرح کی عبادت، محبت ہو، خوف ہو، رجا ہو، ہر عبادت میں اللہ کو خالص کیجئے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کیجئے. یہ دعوت، یہ پیغام، یہ آوازہ، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم دیتے ہیں، دنیا میں ہر اس انسان تک آواز پہنچا دو جن کو جاہل مولویوں نے اپنے پیٹ کے دھندے کے کم ہونے کی وجہ سے ڈرا رکھا ہے کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، انہیں سنائیے ہماری جو بنیادی دعوت یہ ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ خالص ایک اللہ عز و جل کے لیے، اور اسی لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد لیعبدون، اللہ کی عبادت، یعنی یوحدون، کہ وہ خالص اللہ کی توحید کو تسلیم کرے۔ انبیاء کا اپنی امتوں سے جو جھگڑا ہوا وہ جھگڑا بنیادی ہر نبی کا اپنی امت کے ساتھ یہی تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا، ہر امت میں رسولوں کو ہم نے بھیجا بنیادی دعوت دے کر، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کا انکار کر دو، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ ایک اور مقام پہ مالک اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ہر رسول کی طرف ایک وحی کی گئی، بنیادی دعوت، بنیادی منہج، بنیادی آوازہ، بنیادی عقیدہ، ہم نے اس نبی کو کیا سکھایا کہ لوگوں کو کہنا انہو لا الہ الا انا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الہ اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، یہ تمام صفات الہ کی، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو تمہارے اوپر واجب کیا ہے؟ فاعبدون، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے۔ اللہ کی عبادت میں نہ ولی کو شامل کرو، نہ علی کو کرو، نہ نبی کو کرو۔ مالک عز و جل کے آوازوں پہ غور کیجئے، قرآن کی آیات کو دل میں اتاریے، اور یہ بنیادی دعوت ہے ہماری، اور یہ بنیادی دعوت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجدوں میں غیروں کو نہ پکارو۔ امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ اپنی دعوت کو کھڑا کر کے عیان کر رہے ہیں، لوگوں ہمیں سمجھنا ہے، ہماری تحریک کو سمجھنا ہے، ہماری دعوت کو سمجھنا ہے، تو یاد کر لو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی مسجد میں یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگ سکتا، اللہ کی مسجد میں یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگ سکتا، اللہ کی مسجد میں یا عبد القادر جیلانی مدد کا نعرہ نہیں لگ سکتا، یہ مسجد اللہ کی ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ لہذا جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر حاضر یا فوت شدہ انسان کو پکارا، اس سے فریاد طلب کی، وہ کافر اور مشرک ہے، کیونکہ وہ عبادت کی عظیم ترین قسم اللہ عز و جل سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف کر رہا ہے، بھلے اس کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہو، شفاعت طلب کرنا ہو۔ اس امت کی ایک بڑی تعداد وسیلے اور شفاعت کے نام پہ اس شرک میں مبتلا ہے جس شرک کے اندر ابو جہل کی قوم مبتلا تھی۔ شفاعت اور شرک کے نام پہ جیسے اس دور میں شرک موجود تھا، آج بھی شفاعت اور وسیلے کے نام سے، تقرب کے نام سے اس امت کے اندر بھی شرک داخل ہو چکا ہے۔ یہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ پر توکل کرتی ہے، غیر اللہ پر بھروسہ کرتی ہے، اصطلاحات کا نام بدل دینے سے معانی اور مفہوم نہیں بدلا کرتے۔ شیطان نے جب جان لیا کہ مشرکین کے اعمال و افعال کو عبادت و بندگی کا نام دینے سے لوگ انکار کرتے ہیں، تو اس نے مشرکین کے اعمال، ان کی عبادت کو ایک خوبصورت رنگ کے اندر ڈھال کر دین کے نام پر مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیے۔ لیکن نام بدل دو چیز وہی رہے اس کا حکم بھی وہی رہے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے نام بدل دیں گے, شراب پیئیں گے نام بدل دیں گے. تو نام بدل کے کسی اور نام سے شراب پی جائے وہ شرابی ہی رہے گا. زنا کرنے والا زنا کرے لیکن اس کو نام نکاح کا دے دے کہ ہم نے آپ اس میں ایجاب و قبول خود ہی کر لیا دو منٹ کے لیے, دو منٹ سے لے کے 10 گھنٹے تک ہمارے ہاں جائز ہے, وہ نکاح کا نام دے دے لیکن اللہ کے ہاں وہ زنا ہی رہے گا. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی, اور اس کی وضاحت قرآن حکیم کے اندر مالک کے اس قول میں موجود ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں مالک فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے درویشوں اور صوفیوں اور مولویوں کو علماء کو اللہ کے مقابلے پہ رب بنا لیا تھا. امام احمد امام ترمذی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضا جو زمانہ جہلیت میں عیسائیت قبول کر چکے تھے مسلمان ہوئے نبی کے پاس حاضر ہوئے اللہ کے نبی یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو اپنے درویشوں کو اللہ کے مقابلے پر رب بنا لیا. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے عالم اور درویشوں کو ان کی عبادت تو نہیں کی, ہم نے ان کو الہ اور رب کا نام نہیں دیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیوں نہیں, انہوں نے ان کے لیے حلال کو حرام ٹھہرایا اور حرام کو حلال ٹھہرایا, یہی تو ان کی عبادت ہے. عبادت کا لیبل نہ بھی لگاؤ انہیں تم نے یہ اختیار دے دیا وہ حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں, حرام کردہ کو حلال کر دیں, جو ان کو یہ اختیار دے دے وہ عبادت کا سٹیکر اللہ کا لیبل نہ بھی لگائے تو محمد کریم فرماتے ہیں یہی تو عبادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہما حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مرضا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے میں اپنے علماء اور درویشوں کی اطاعت کی تھی, اور انہی کے بارے میں مالک عز و جل نے آیت میں خبر دی ورنہ انہوں نے اپنے الہوں اور اپنے درویشوں اور عالموں کو الہ نہیں کہا تھا رب نہیں کہا تھا. یہ نام نہ بھی دیا جائے نام بدل دو لیکن اگر کام وہی کیا جائے گا تو اس کا مقصود بھی وہی رہے گا. اسی لیے عدی بن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے ان کی عبادت تو نہیں کی, کسی بھی چیز کا حکم اس کی حقیقت کے تابع ہوتا ہے. اس کی وضاحت صحیح حدیث میں ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ مرضا سے روایت کرتے ہیں اور اسے صحیح قرار دیتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, بیری کے ایک درخت کے پاس سے گزرے, نام اگر نہ بھی ہو حقیقت وہی رہے, نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی. مشرکین مکہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے, ان کے سامنے نظر و نیاز دیتے تھے, آج ہم وسیلے اور شفاعت کے نام پہ سارے وہ کام کرتے ہیں, اگر نام وہ نہیں حقیقت تو وہی ہے. کہتے ہیں جنگ حنین میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, مشرکین کا ایک درخت بیری کا درخت اس کے پاس سے گزرے, اور یہ وہ درخت تھا جس کے پاس مشرکین مکہ آ کر کھڑے ہوتے تھے, اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے, برکت کی امید رکھتے تھے. چونکہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ہم نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ مشرکین مکہ کا درخت ہے ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دو. جیسے مشرکین مکہ یہاں پر اسلحہ ٹانگتے ہیں, اس کی چھاؤں میں رکتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, برکت کی امیدیں رکھتے ہیں, ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دو, ہم بھی وہاں پر آ کر اپنے اسلحہ ٹانگیں, برکت کی امیدیں رکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, تم نے تو وہی جملہ کہا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ جس طرح ان مشرکین کے معبود ہیں تو ہمارا بھی ایک معبود بنا دے, جس طرح مشرکین کے معبود ہیں تو ہمارا بھی ایک معبود بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا یقیناً تم جاہل ہو, تو تم بھی ضرور سابقہ امتوں کے طریقہ کار کو اپناؤ گے. اس واقعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ درخت مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا, کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ مطالبہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے, لیکن ان کی اس ناواقفیت سے اس امر کی حقیقت کا حکم تبدیل نہیں ہوا. وہ یہ جانتے نہیں تھے لیکن ان کے ناواقفیت سے وہ حکم برقرار رہا. آج بھی اگر کوئی غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے اس کی پوجا کا حکم وہی برقرار رہے گا. جس شخص کے پاس اتنی معرفت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا پیغام دے کر بھیجا, اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ قبروں کے پاس جو کام کیے جاتے ہیں, ہمارے ہاں قبروں کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا, ہاتھ باندھ کر قبلہ اس طرف ہے, قبر اس طرف ہے, قبلے کی طرف, قبر کی طرف منہ کر کے قیام کیا جاتا ہے یا نہیں, دعا کی جاتی ہے یا نہیں, رکوع ہوتا ہے یا نہیں, سجدے ہوتے ہیں, اس کی قبر کو چوما جاتا ہے, اس کی دہلیز پہ ماتھے لگائے جاتے ہیں, قبروں کے پاس جو کام کیے جاتے ہیں, قبروں میں مدفون ہستیوں کو پکارا جاتا ہے, آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے, ان سے فریاد طلب کرنا, ان کی قبروں کے پاس قیام کرنا, ان کے لیے سجدہ کرنا, نظر و نیاز دینا, حج کر کے فون کرنا, ابا جی حج کر لیا ہے لیکن بخار نہیں لے رہا, داتا صاحب دی دربار تے دیکھ چڑھاؤ, شاید میرا بخار لے جائے, حج کر لیا ہے لیکن دیکھ کتنے چڑھاؤ, حج یہاں کا کیا وہاں چڑھ رہی ہے. قبروں کے پاس قیام, قبروں پہ رکوع اور سجدے, قبروں پہ نظر اور نیاز, یہ سب کام یہود و نصارہ کے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لینے سے زیادہ بڑے ہیں. یہودیوں اور عیسائیوں نے تو صرف حلال و حرام میں اپنے مولویوں کی بات ماننی تھی, جو مولوی صاحب نے کہہ دیا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے, لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں کے پاس قیام کرتا ہے, اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہوئے سجدے کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, نظر و نیاز دیتا ہے, اس کا یہ جرم یہودیوں کے جرم سے بڑا ہے, اور ان کا یہ قول اس قول سے زیادہ خطرناک ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت بنا دو جہاں پر ہم اسلحہ ٹانگا کریں. بعض علماء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب اس درخت کو اسلحہ لٹکانے, اس کے پاس قیام کرنے خاص یہ طلب جب کیا تو یہ اس کو معبود بنا لینا ہے, حالانکہ نہ ان لوگوں نے نہ اس درخت کے لیے, نہ اس درخت کی عبادت کی, نہ اس درخت کا طواف کیا, نہ اس درخت کے لیے سجدہ کیا, نہ اس درخت کے لیے ذبح اور قربانی کی, صرف یہی کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دو جس پہ ہم اپنے اسلحہ لٹکائے. تو جب اتنا کہنا اس درخت کی عبادت قرار پائے گا تو اللہ کے لیے سوچئے, جب بزرگوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کے قیام بھی ہو, رکوع بھی ہو, سجدہ بھی ہو, طواف بھی ہو, نظر بھی ہو, نیاز بھی ہو, قربانی بھی ہو, خون کا بہانا بھی ہو, مانگنا اور دعا کرنا بھی ہو, تو کیا یہ اللہ کی عبادت میں شرک نہیں ہے؟ کیا یہ ان کو اللہ کے برابر کر دینا نہیں ہے؟ کیا ان کو رب بنانے کے برابر نہیں ہے؟ اللہ تو یہود و نصارہ کے اتنے جملے پر کہ انہوں نے حلال و حرام کے اندر اپنے مولویوں کو اختیار دے دیا تھا, اللہ نے کہا انہوں نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا, اور ہم اللہ کو چھوڑ کر جن کی قبروں پہ سجدے کریں, نظر و نیاز دے, کیا ان قبر والوں کو رب بنانا نہیں ہے؟ کاش اہل شرک اور بدعت اس حقیقت کو جان لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کی, شر در جانے والے ہر ذریعے کا سد باب کیا, اس لیے صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میری قبر کو بچنا بنانا, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, میری قبر کو بتنا بنانا کہ لوگ میری پوجا کریں. اللہ کا سخت غضب نازل ہوا, اللہ کا سخت عذاب نازل ہو اس قوم پر جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ چراغ جلانے سے منع کیا. دیکھا ہوگا اپنے درگاہوں درباروں پہ تیل کا دیا جل رہا ہے, دیسی گھی کا دیا جل رہا ہے, اور دربار پہ بیٹھے ہوئے بےمان جب تعویذ دیتے ہیں ان سے پوچھو جی کنی اور کچھ نہیں ہو تیل پوا دی سوا روپے کا تیل پا دی اسے. وہ کہتا ہے کہ ایمان اس کے پلے میں نہ رہے, یہ نظر غیر اللہ کی دے اور مشرک ہو گئی جائے یہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ چراغہ کرنے سے منع کیا, قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر, قبروں پر مسجدیں بنانے والے ان پہ چراغہ کرنے والے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے, چراغہ سے منع کرنے والی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کو میلہ گاہ بنانے سے منع کیا, یہ حدیث لا کر امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ وہاں بھی دعوت ہے کیا. ہمارے بارے میں عوام کو متنفر کیا جاتا ہے, غور تو کرو, ہماری دعوت ایک اللہ کی عبادت اور محمد کریم کی تباہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمارے ہر مسئلے پر دلیل نہ پیر اور ملہ کی, نہ مولوی اور شیخ کی, دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے قبروں پر میلہ گاہ بنانے, ان پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا, بلند قبروں کو زمین سے برابر کرنے کا حکم دیا, صحیح مسلم میں ہے. ایک شخص, ایک تابعی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کیا میں تجھے وہ کام نہ دوں جو مجھے حضرت علی نے کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں پکی قبروں کو جو مجھے سنا ملے اس کو توڑ دوں اور بلند قبر نظر آئے تو زمین سے ملا دوں. حضرت علی نے ان سے کہا کیا میں تمہیں اس کام کے لیے روانہ نہ کروں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا, ہر مجسمے کو توڑ دوں اور ہر اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پہ لکھنے سے منع کیا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہمارے ہاں کتنی قبروں پہ مرتے ہی سنگ منبر پہ کھدائی کے لیے آرڈر پہلے چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا. امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے ہم قبر والوں کے بارے میں غلو کرنے, ان کی تعظیم کرنے سے منع کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم جو ان کو رب بنا دیتی ہے, یہ تعظیم غلو ہے کہ ان پہ سجدہ کیا جائے, ان پہ چراغا کی جائے, ان پہ چادریں چڑھائی جائے, ان پہ میلے لگائے جائے, ان پہ عرس کیا جائے, ان کو پکارا جائے, تم اس کو تعظیم کا نام دیتے ہو. حقیقت میں یہ تعظیم ان مردوں کو اللہ بنانے کے برابر ہے. اسی لیے ہم قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرا دیتے ہیں, عمارتیں اور قبے منہدم کر دیتے ہیں. اللہ کروڑ ہر رحمتیں کرے امام عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر جس نے اس دھرتی کو قبر پرستی سے پاک کر کے رکھ دیا. اسی لیے ہم پکی قبروں کو توڑتے ہیں, قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرا دیتے ہیں. اور یاد کر لیجئے, بات بڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت کڑوی ہوا کرتی ہے. اہل ایمان, اہل توحید جہاں بھی ان کی حکومت قائم ہوتی ہے وہ سب سے پہلے قبر پرستی کو صاف کر کے, دھرتی کو شرک سے پاک کر کے اللہ کی عبادت کے لیے صاف کر دیتے. وہ کیا دین ہے جہاں پر آنے کے بعد درگاہ باقی رہے, دربار باقی رہے, قبر باقی رہے, پوجا باقی رہے, میلے باقی رہے, لکیرانی سرکس لگتی رہے اور ہم کہیں جی ماشاءاللہ ہم بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں. جب تک قبر پرستی کے شرک موجود رہے گا وہ دھرتی, وہ مکان اہل توحید کی ذمہ داری باقی رہے گی کہ لوگوں کو ان قبروں کی پوجا سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ. یہ اشیاء اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت ضروری قرار دے دی گئی, یہ اشیاء ان لوگوں کی ایجاد ہے جن کا مقصد شروع میں ان اشیاء کی تکریم اور تعظیم تھا. پھر وہ نسل گزر گئی, اگلی نسل آئی تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی, ان سے مشکلات و مسائل میں نجات طلب کرنا شروع کر دی, ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا. اور عجب یہ کہ انہوں نے اس خطرناک شرک کو, اس خطرناک شرک کو عین عبادت اور دین قرار دے دیا. اور جو قبروں کی پوجا سے منع کرے, میلے لگانے سے منع کرے, ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਜੀ ਭਾਬੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਕੀ ਦਾਵਤ ਦੇਤੇ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਨਕੋ ਗੁੱਸਾ ਕਹਾ ਜਾਣੇ ਲਗਾ, ਉਨਕੋ ਬੇਦੀਨ ਕਹਾ ਜਾਣੇ ਲਗਾ, ਉਨਕੋ ਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਾ ਜਾਣੇ ਲਗਾ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਜੋ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਦਾਵਤ ਦੇਤਾ ਹੈ ਵੋ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਪਰ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਦੌਰ ਮੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਕਾ ਹਾਮੀ ਔਰ ਨਾਸਿਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਸੇ ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਿਲ ਦੋਨੋਂ ਗਿਰੋਹੋਂ ਕਾ ਵਜੂਦ ਹੁਆ ਤੋ ਆਪਣੇ ਗਿਰੋਹ ਅਹਲੇ ਹੱਕ ਕਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ਼ਾ ਵਜਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਔਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੇ ਦੌਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਆਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਹਮ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਰ, ਉਸਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਪਰ, ਉਸਕੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਤਾਬੋਂ ਪਰ, ਉਸਕੇ ਰਸੂਲੋਂ ਪਰ, ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਪਰ, ਅੱਛੀ ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਕਦੀਰ ਪਰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾ ਜਾਏ। ਹਮ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਅਸਮਾ ਸਿਫਾਤ ਪਰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਔਰ ਜਲਾਲਤ ਕੇ ਸ਼ਾਯਾਨ ਸ਼ਾਨ ਕਿਸੀ ਮਖਲੂਕ ਸੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੀਏ ਬਗੈਰ ਇਨ ਅਸਮਾ ਸਿਫਾਤ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਲੀਏ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੀ ਸਿਫਤ ਕੋ ਬੇਮਾਨਾ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਜੋ ਬਾਤੇ ਇਸਕੇ ਸ਼ਾਯਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸਸੇ ਉਸਕੋ ਪਾਕ ਔਰ ਮੁਨੱਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਯੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ਼ਾ ਵਜਲ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਮੁਸਤਵੀ ਹੈ, ਮਖਲੂਕ ਸੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਲਾ, ਉਸਕਾ ਅਰਸ਼ ਆਸਮਾਨੋ ਸੇ ਉਪਰ ਹੈ, ਆਸਮਾਨੋ ਕੇ ਉਪਰ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਅਰਸ਼, ਅਰਸ਼ ਪੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ਼ਾ ਵਜਲ ਮੁਸਤਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੀ ਦਲੀਲ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਬਾਤ ਕੀ ਦਲੀਲ ਯਾ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਮਿਲੇਗੀ ਯਾ ਫਰਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਸੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੇਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲਲ ਅਰਸ਼ ਇਸਤਵਾ, ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਮੁਸਤਵੀ ਹੈ। ਇਸਤਵਾ ਪਰ ਹਮ ਈਮਾਨ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਤਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਪਰ। ਇਸਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੈਸੇ ਹੈ ਵੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਇਲਮ ਮੇਂ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਮੁਸਤਵੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪੂਛਾ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਯਹੀ ਹਮਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਮਨਹਜ ਹੈ, ਯਹੀ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਮੁਸਤਵੀ ਹੈ, ਯਹ ਹਕੀਕਤ ਹਮੇਂ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਈਮਾਨ ਲਾਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਰੇਦਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਦਅਤ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮਜਹੂਲ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਉਸਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਪੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵਤਾਲਾ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਅਸਮਾ ਸਿਫਾਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ ਲਫਜ਼ੋਂ ਪਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾ ਜਾਏ, ਉਸਕੀ ਹਕੀਕਤ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਕੀਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕਾ ਇਲਮ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਇਤਕਾਦ ਯੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਏ ਜੋ ਸਿਫਾਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸਕੀ ਜੋ ਸਿਫਾਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ, ਹਮ ਇਨ ਤਮਾਮ ਸਿਫਾਤ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਸਿਫਾਤ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਸੇ ਤਜਾਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਉਸਕੀ ਮਖਲੂਕ ਸੇ ਮੁਸ਼ਾਬਹ ਕਰਾਰ ਦਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਉਸਕੀ ਮਖਲੂਕ ਜੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਖਲੂਕ ਕੇ ਸਾਥ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੀ, ਵੋ ਸ਼ਖਸ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ਼ਾ ਵਜਲ ਕੀ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਕਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਆ ਵੋ ਵੀ ਕਾਫਿਰ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਮੇਂ ਮਾਲਿਕ ਕਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਲੈਸਾ ਕਮਿਸਲਿਹਿ ਸ਼ੈ ਵਾ ਹੁਵ ਅਸ-ਸਮੀਉ ਅਲ-ਬਸੀਰ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਨਿੰਦ ਔਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸਕੀ ਮਿਸਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ਾਤ ਜਿਸਕਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਮ ਪੱਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਮ ਸਰ ਹੈ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਔਰ ਦੀਗਰ ਦਵਾਤ ਕੋ ਵੀ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਮਖਲੂਕ ਸੇ ਸੱਚਾ ਔਰ ਬਾਤ ਮੇਂ ਸਭ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਮ ਇਸ ਹਦੀਸ ਪਰ ਵੀ ਮਾਨ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ਼ਾ ਵਜਲ ਹਰ ਰਾਤ ਜਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਪੇ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਹੈ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਲਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬਖਸ਼ ਦੂੰ, ਮਾਂਗਨੇ ਵਾਲਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਗੁਨਾਹੋਂ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮਾਂਗਨੇ ਵਾਲਾ ਉਸਕੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ। ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਯੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ਼ਾ ਵਜਲ ਕਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁਆ, ਔਰ ਯੇ ਕੁਰਾਨ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਲੋਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਕਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸਕੋ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੇ ਸੁਣਕਰ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਸੁਣਕਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਮ ਅਸ਼ਾਇਰਾ ਔਰ ਦੀਗਰ ਅਹਿਲੇ ਬਿਦਅਤ ਕੇ ਕੌਲ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਯੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਕੀ ਕਦਾ ਕਦਰ ਸੇ ਹੀ ਵਜੂਦ ਮੇਂ ਆਤੀ ਹੈ, ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸੇ ਆਗੇ ਬਣਨੇ ਕੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ہم وعید پر مشتمل آیات اور احادیث سے ثابت احادیث پر ایمان رکھتے ہیں. رسول اللہ سے جو احادیث ثابت ہیں اور جو آیات قرآنی ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم اہل کبائر کبیرہ گناہ کرنے والے کسی بھی مسلمان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے جیسے کہ خوارج اور معتزلہ لگاتے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے. آپ نے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو کبیرہ گناہ کرنے والا کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا, بلکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو اہل کبائر ہیں انہیں آپ کی شفاعت اور دیگر ملائکہ کی شفاعت دیگر انبیاء کی شفاعت سے بالآخر نکال لیا جائے گا. ہم مطلق احکام کی کرید میں نہیں جاتے بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کبائر میں جسے چاہے گا جہنم میں داخل کرے گا, جبکہ دوسرے گناہگار بیاض ایسے اسباب کی وجہ سے جہنم سے بچا لیے جائیں گے جو دخول جہنم سے مانے ہو, جیسے گناہوں کو مٹا دینے والی نیکیے. دنیا میں آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اس میں حکمت اور اسباب ہوتے ہیں اور وہی اسباب کا خالق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے جنتی یا جہنمی ہونے کی شہادت دے دی اس کے علاوہ ہم کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کی شہادت نہیں دیتے, کیونکہ اس کے باطن کی حقیقت کا علم کس کو ہے؟ اللہ عز و جل کو. اور جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, اللہ جانتا ہے وہ کس حال میں مرا ہے. البتہ نیک لوگوں کے لیے اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور گناہگاروں پر اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ہم اہل قبلہ میں سے قبلہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہم اہل قبلہ میں سے کسی مسلمان کے شرک کے علاوہ کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے. ہاں اہل قبلہ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس سے وہ شرک کر کے کافر ہو جاتا ہے, اس کے اسلام کا پھندا اس کے گلے سے نکل جاتا ہے, اور نہ ہی کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے سبب اسے دار اسلام سے خارج تصور کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد پیش آنے والے جن مراحل کی تصدیق اطلاع دی, ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ قبر کا امتحان و آزمائش اس میں ہونے والے عذاب اور راحت اور آسائش سب برحق ہیں. قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے یہ اللہ کے نبی نے اطلاع دی ہے, ہمارا اس پہ ایمان اور عقیدہ ہے. روحیں اپنے اپنے جسم میں جائیں گی اور لوگ قیامت کے دن محشر کے میدان کی طرف بھاگیں گے, ننگے اٹھیں گے, ننگے پاؤں ہوں گے, غیر مختون ہوں گے, سورج ان کے قریب ہوگا جن سے وہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے, میزان نصب کیے جائیں گے, لوگوں کے نام اعمال بکھیر دیے جائیں گے, کچھ لوگوں کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے. کچھ لوگوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا. ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہدے کو سر پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی کہ جہنم کے اوپر پل صراط نصب ہوگا اور لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق اس کے اوپر سے گزریں گے. ہم نبی کریم کی شفاعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی کہ آپ سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت قبول ہوگی. آپ کی شفاعت کا منکر گمراہ اور بدعتی ہے. البتہ یہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی, رضا مندی سے ہوگی, جیسے قرآن حکیم میں مالک کا اعلان ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اسی کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا. قیامت کے دن شفاعت کا اصول سن لیجئے, وہ شفاعت کرنے والے انبیاء ہو ملائکہ ہو, شفاعت اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ راضی ہوگا. قرآن حکیم میں مالک اعلان کرتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى, کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ فائدہ نہیں دے گی مگر جب اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور رضامند ہو جائے. اللہ عز و جل کو صرف توحید پسند ہے, شرک اللہ کو پسند, اللہ کو توحید پسند ہے, اسی لیے شفاعت کی اجازت بھی صرف اہل توحید کے لیے ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کے اقرار ہے. اب سوچیں جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کو مان لے وہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے, وہ قبروں کا طواف کر سکتا ہے, وہ غیر اللہ کو پوجتا ہے, وہ غیر اللہ کے نظر و نیاز دیتا ہے, وہ غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے. جو اللہ پر راضی ہو گیا وہ سارے جہان والوں سے کٹ کر اللہ کا بن جاتا ہے. اسی لیے شفاعت اللہ کی اجازت سے صرف اہل توحید کے لیے ہوگی. مشرکین کو ان شفاعت کا کوئی فائدہ, قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین, کہ اہل شرک کو شفاعت کرنے والوں کو کی شفاعت مشرکین کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جنت اللہ نے پیدا فرما چونکہ فرما دی ہے, اس وقت موجود ہے, اللہ اسے اپنے متقی اطاعت گزار بندوں کو بطور انعام دے گا, اور جہنم کو بھی اللہ نے پیدا فرما دیا ہے اور اس وقت موجود ہے, اللہ اسے کافروں اور نافرمانوں سے بھرے گا. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اہل ایمان اہل توحید جنت کے اندر اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کریں گے, جیسے چودھویں کے رات کو چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہیں. اللہ کا دیدار کرنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. قرآن حکیم میں مالک کا اعلان ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تجھے پیارے چہرے کا واسطہ, تجھے تیرے عظیم چہرے کا واسطہ, ہمیں جنت کی سب سے بڑی سب سے بڑی سب سے عظیم نعمت سے محروم نہ کرنا, ہمیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمانا, ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو ایمان سے سکون کی حالت میں بغیر فتنے کے تیرے عظیم چہرے کا دیدار کریں اور اہل جنت میں شامل ہوں. اللہ مالک اعلان ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جنہوں نے اچھے عمل کے لیے جنہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے اللہ کی جنت ہے اور مزید بھی ان کو عطا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے, آپ نے فرمایا اس آیت میں حسنی سے مراد جنت اور زیادہ سے مراد اللہ کے عظیم چہرے کا دیدار ہے. اللہم اجعلنا منہم فمعہم وفیہم, اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا. ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول, آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی, پھر بدر والے, پھر بیعت رضوان والے, اور پھر اس کے بعد چار خلفاء کے بعد عشرہ مبشرہ, پھر اہل بدر, پھر بیعت رضوان والے, اور پھر آپ کے تمام صحابہ, اللہ ان سب سے راضی ہو. ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, عقیدت کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ کی رضا مندی کی دعا کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں, اور ان کے درمیان ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, ان کے درمیان جو اختلاف ہوئے ہم اس پر خاموشی کرتے ہیں, ہم اس پر کیڑے نہیں نکالتے, نقطہ چینی نہیں کرتے. وہ اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابہ اللہ کے پاس جا چکے, ان کے آپس کا جو اختلاف ہے حق پھر بھی انہی کے پاس تھا, ہم اس پر خاموشی کا اظہار کرتے ہیں. امہات المومنین, ازواج مطہرات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویے ہر برائی سے پاک و مبرہ ہے, ہم ان کے لیے بھی اللہ کی رضا مندی کا دعا کرتے ہیں, اور ان میں سب سے افضل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس سلسلے میں زیدیہ فرقہ اور دیگر بدعتی جو حضرت عائشہ پر تہمت لگے ہیں, حضرت عائشہ کی طرف برائی کی نسبت کرتے ہیں, ہم ان سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں, ان ظالموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ہر امام حاکم کی سرپرستی میں جہاد کا فریضہ ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں, خواہ وہ امام اچھا ہو یا برا. یہ فریضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اس امت کی آخری جماعت دجال سے جہاد نہ کر لے. ہم مسلمانوں کے آئمہ و حکام کی سماعت واجب سمجھتے ہیں, خواہ وہ اچھے ہو یا برے, جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل بدعت سے کنارہ کشی اور اجتناب واجب ہے, نیز دین کے نام پہ ایجاد اور بدعات نیا کام یہ بدعت ہے, اور ہم بدعت سے برات کا اعلان کرتے ہیں. ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قدرت و استطاعت رکھنے والے ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میں سے جب کوئی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے روکے, زبان کی طاقت نہیں تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے, ارکان پر عمل کرنے اور دل سے اعتقاد رکھنے کا نام ہے. زبان سے اقرار, دل سے یقین اور پھر اسلام کے ارکان پہ عمل کرنا، یہ ایمان ہے، یہ نیکی سے بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے گھٹتا ہے۔ ایمان کے 60 سے زائد یا 70 سے زائد درجے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کے اقرار، اور سب سے آخری درجہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے رسول، انبیاء، خاتم الانبیاء و مرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دین اسلام کی تکمیل کر دی، جیسے قرآن مالی کا اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج تم پہ اپنا دین پورا کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین اسلام کو مکمل فرما دیا اور آپ نے دین کی پوری پوری تبلیغ کر دی، تو اللہ نے آپ کی روح قبض کر کے آپ کو وفات دے دی۔ اب آپ دنیا میں موجود نہیں ہو، بلکہ فوت ہو گئے، اللہ کے دربار میں جا چکے ہو۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں سب سے بلند ہے۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہو، آپ کی یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی آپ کو سلام کیا جائے، آپ سلام کو سنتے ہو، لیکن کیفیت کا ہمیں علم، وہ آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ہے۔ یہ زندگی شہداء کی زندگی سے زیادہ افضل ہے، لیکن کیسی ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ اگلے جہان کی زندگی ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر کتاب و سنت میں ثابت جملہ صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ان صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ جس طرح وارد ہوئی اسی طرح ان کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کے حقائق کو ثابت مانتے ہیں، تبدیل نہیں کرتے۔ جہاں تک ہمارے مسئلہ کی بات ہے تو ہم احکام اور فروعی مسائل میں امام اہل سنت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر ہے، لیکن جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہمیں پہنچ جائے، پھر ہم کسی کے قول کی پرواہ نہیں کرتے، کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے، ہم ساروں کے قول کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں جتنی محبت رسول اللہ کی سنت کی ہے، اتنی محبت کسی امام کے قول کی نہیں ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف ہماری طرف کوئی بات منسوب کی یا ہم پر جھوٹ باندھا، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے لوگوں کی لعنت ہو، اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہ کرے، کوئی فدیہ قبول نہ کرے۔ ہمارا اور اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا، جس دن چھپی ہوئی باتیں اور دلوں کے بھید کھولے جائیں گے۔ یہ وہ دعوت، یہ وہ رسالہ جو امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں لکھوا کر تمام سرداران قبائل کی طرف بھیجا کہ ہماری دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ لوگ ہماری دعوت سے متنفر کرنے کے لیے الٹے سیدھے نام لگا دیتے ہیں، یہ وہابی دعوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ منکرین ہے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے۔ حقیقت میں ہماری دعوت کیا، لب لباب کیا ہے؟ اے لوگو، پوجو عرش والے کو، پوجنے کا طریقہ پوچھو تو مدینے والے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اور ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔